بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 11 جنوری 2013، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ مومنون کی آخری آیات کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفاء، خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العاد. قال: إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة مؤمنون کی آخری آیات ہیں. سورہ مومنون کی ابتدائی آیات کا بھی یہاں بیان ہوا، درمیانی حصے سے بھی کچھ آیات زیر گفتگو اور زیر درس آئیں، اور پھر آخری آیات پچھلے غالباً 2 اجتماعات جمعہ سے یہ تسلسل چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کر سکیں گے. مضمون کے تسلسل کو برقرار رکھنے کی خاطر چند باتیں عرض کروں گا. اصل جو موضوع ہے مکی صورتوں کا، وہ تو تذکیر ہے، یاد دہانی ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو تذکیر کا ذریعہ ہیں. تذکیر یقیناً آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، یا کم سے کم اب بار بار سن کر ذہن میں بیٹھ گئی ہوگی بات. یاد دہانی، نصیحت کو بھی کہتے ہیں یاد دہانی خاص طور پر، جس میں یہ بات امپلائیڈ ہے کہ کوئی بات پہلے سے معلوم تھی جو بھول گئی، اب اس کی یاد دہانی ہو رہی. قرآن اسی معنی میں اپنے آپ کو کہتا ہے ذکرا، کلا انہا تذکرہ. یہ ہے یاد دہانی، یہ ذکرا ہے، ذکر ہے. تو یاد دہانی کے حوالے سے جو اصل حقائق انسان کی فطرت میں موجود ہیں، اس کی فطرت کا حصہ ہیں، جو ودیت شدہ ہیں، اور خاص طور پر جو اس کی اندر روح کا جو ایلیمنٹ ہے، وہ نفخت فیہ من روحی، وہ اس کا حصہ ہے، ان کی یاد دہانی ہو رہی ہے کہ انسان کو یہاں دنیا میں بھیجا گیا اور غیب کے پردوں میں رکھا گیا. سورہ ملک کی وہ آیت آپ کے ذہن میں ہوگی، ان الذین یخشون ربہم بالغیب. وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے، خود غیب میں ہے، اللہ کو دیکھ نہیں پا رہے، براہ راست مشاہدہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنی اس فطرت کی بنیادوں پر اللہ پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور اس کے پکڑ سے اور اس کے عذاب سے اور اس کے غضب سے بچنے کے حوالے سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کریم. تو بہرحال مکی صورتوں میں اصل مضمون یہی ہے، مختلف اسالیب سے انسان کو یہ موقع گویا کہ اس کے جو دل کے دروازے ہیں ان پر دستک دی جا رہی ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ, ہم نے انسان کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں اور ہر طرح کا اسلوب بیان اختیار کیا ایک ہی بات کو سمجھانے کے لیے, وہی حقیقت اس کو واضح کرنے کے لیے. تو بہرحال اس کے نتیجے میں تاکہ انسان کو اصل جب اللہ یاد آئے گا اور آسمانی ہدایت پر اس کا یقین پختہ ہوگا تو پھر آخرت کا خیال اسے ہوگا اور وہ اپنی عاقبت سنوارنے کی فکر کرے گا اور آسمانی ہدایت کی روشنی میں اس دنیا کی زندگی کو امتحانی وقفہ سمجھے گا. یہ ہے اصل حاصل. اور جب امتحانی وقفہ جب اسے سمجھ میں آ جائے گا تو وہ گناہوں سے بچے گا, حرام سے بچے گا, ان تمام چیزوں سے بچے گا جو اس کی عاقبت کو برباد کر سکتے ہیں, جو ابدی زندگی. چنانچہ اس کا ذکر کے بعد ہی اندر ٹٹولا گیا, قل لمن الارض ومن فیها, غور کرو کون ہے, کس کی ہے یہ زمین, کس کا ہے آسمان اور جو کچھ اس میں ہے. اندر سے گواہی ملے گی وہ اللہ ہی کا ہے. اس کے بعد اس حقیقت کو کھولا گیا کہ ایک وقت آئے گا تمہیں مرنا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون, اس وقت تمہیں یقین آ جائے گا جس وقت موت کا فرشتہ پہنچ جاتا ہے تو بہت سے حقائق منکشف ہو جاتے ہیں. اصل پردے جو ہیں وہ تو دور ہوں گے آخرت کے دن, 14 طبق تو اس وقت روشن ہوں گے, لیکن بہت سے حقائق اسی وقت کھل جاتے ہیں جب فرشتہ اجل آ جاتا ہے اور حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے. رسول جو کہتے تھے وہی سچ تھا, ہم غلط راستے پر رہے, ہمارا طرز عمل غلط تھا, اور اب اس کا انجام کیا ہوگا. اگر وہ جو کچھ کہتے تھے سچ تھا تو اب انجام کیا ہوگا. لہذا اس وقت بڑی خواہش ہوگی کاش کہ یہ موت کا سفر جو ہے رک جائے اور واپسی کے کسی طرح ہو سکے پھر دنیا کی طرف. قال رب ارجعون, اے میرے رب مجھے لوٹا دے واپس. یہ جو ندا کا عالم شروع ہو چکا ہے, جان نکلنی شروع ہو چکی ہے, یہ پروسیس ریورس ہو جائے. ارجعون لعلی اعمل صالحا, تاکہ اب میں نیک کام کروں, اچھے اعمال کروں, تیری ہدایت کو غور سے سنوں اور پڑھوں اور سمجھوں اور اس کے مطابق زندگی گزاروں. موقع ایک دن, لیکن وہ موقع کسی کو نہیں ملتا. کلا, ہرگز نہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, جب وہ اجل معین آ جاتی ہے تو نہ ایک لمحے آدمی آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے, تو طے شدہ. آگے ساتھ ہی بتایا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ برزخ کا ہے. تمام رسولوں نے یہ بتایا, دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, میدان حشر میں جمع کیے جاؤ گے, حساب ہوگا, پھر جزا و سزا ہے اصل. لیکن اس دنیاوی موت اور دوبارہ جی اٹھنے کے درمیان ایک ٹرانزٹری پیریڈ اور ہے, اور وہ اس کا نام ہے برزخ. یہ بھی ایک مرحلہ, اس سے گزرنا ہے. اور جیسے کہ بہت سی احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی جو لوگ نیک تھے, آسمانی ہدایت پر ایمان لانے والے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اب ہمارے لیے تو اب سب پوری نوع انسانی کے لیے رسول برحق ایک ہی ہیں اس وقت, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ جو رسالت کو ماننے والے تھے, ہاں اپنے دور میں اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان کے ماننے والے, لیکن اب اس دور میں ایمان بالرسالت صرف وہ معتبر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان ہو. ان کا یہ وقت جو ہے برزخ کا, یہ خوشگوار گزرے گا. اور جو اس کے برعکس چلنے والے تھے, اللہ کے اور اس کے دین کے باغی تھے, زبان سے تھے یا نہیں تھے, عمل سے باغی تھے, ان کے لیے یہ وقت بھی بڑا سخت ہوگا, سختی میں گزرے گا. لیکن اصل عذاب یا اصل ثواب یہ نہیں ہے, وہ بعد میں. قرآن مجید میں سورہ فرقان میں ہے, یضاعف لهم عذاب یوم القیامہ, قیامت کے دن ان کا عذاب کئی گنا کر دیا جائے گا. اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس قیامت سے پہلے برزخ میں بھی کوئی عذاب کی شکل ہے گناہگاروں کے لیے، اس مرحلے سے بھی گزرنا ہے. اور پھر فیضہ نفقہ فی الصور، اب جب وہ سور میں پھونکا جائے گا اور وہ قیامت یعنی دوبارہ کھڑے ہونے کا دن، فیضہ ہم قیام ینظرون، اب سب ایک جگہ اکٹھے ہیں لیکن رشتے ختم، فلا انصاب بینہم یومئذن، اب تو ہر ایک کو اپنی پڑی. سورہ احقاف میں ہے، زخرف میں، الاخلاء یومئذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اس دن جو شد قریب ترین دوست تھے جن کا قرب بہت زیادہ تھا دوستی میں، وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. الا المتقین، سوائے اس کے کہ جو متقین تھے. تو وہاں تو یہ کیفیت ہوگی، سب رشتے کٹ جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. ولا یتساءلون فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے نیکیوں کے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں وزن کیسے آئے گا، سب سے بنیادی شے ایمان ہے. ایمان ہی نہیں ہے تو کتنا بڑا بظاہر عمل کیا ہو وہ صفر ہے، اس کا میزان میں کوئی وزن نہیں. ایمان کے بعد پھر اور بھی بہت سے، اب میں دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ کسی عمل کے وزن کو میں اضافہ کرنے والی شے کیا کیا ہو سکتی ہے، اس کے اندر وزن پیدا کرنے کے کیا کیا اسباب ہوتے ہیں، پچھلی مرتبہ تفصیل سے بیان کر چکا ہوں. بہرحال یہ ہے. اور پھر وہاں پر جو گفتگو ہوگی اس وقت کہیں گے، پروردگار ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور واقعی ہم جو ہیں وہ گم کردہ راہ ہو گئے تھے. ربنا اخرجنا منہا، پروردگار خود یہاں سے ایک مرتبہ نکال دے. فعین عدنا، یعنی ایک موقع اور دے دے. بار بار جو ہے ایک ہی ان کا مطالبہ ہوگا، ایک ہی تقاضا ہوگا، ایک ہی پکار ہوگی کہ ایک دفعہ یہاں سے نکال کے ایک موقع اور مل جائے. اور پھر اگر ہم نے یہی روش اختیار کی تب ہم ظالم ٹھہریں گے، پھر جو مرضی کرنا ہمارے ساتھ، لیکن موقع ایک مل جائے. جواباً صاف انکار ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک لاکھ سے زیادہ نبی اور 313 سینکڑوں رسول بھیجے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، انسان کے اندر جو اس کے مخفی حقائق ہیں، جو ودیت شدہ ہیں، جو اس میں امپرنٹ ہیں، وہ تو علیحدہ ہے، لیکن اس کے ساتھ اتنا اہتمام کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا یہی آخری موقع ہے، اپنی عاقبت سنوارنی ہے یا برباد کرنی ہے، یہی دنیا کے دیے وہ چند لمحات ہیں، فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، فلاں کو انتقال کر گئے، بس یہ عرصہ ہے. اس میں سے بھی ابتدائی 15-16 سال نکال دیں. تو یہ تو سب نے بتایا، ہر کوئی خبر دیتا رہا، اس وقت کان دھرنے کو تیار نہیں تھے، لہذا اب اللہ تعالیٰ بھی تمہاری فریاد کو نہیں سنے. ہاں ایک گروہ اس وقت بھی تھا جب تم مذاق اڑاتے تھے دین کا اور وہ دین پر قائم رہتے تھے. انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یہ قرآن جب یہ بیان کرتا ہے تو یہ وہ حقائق ہیں، یہ سٹوریز نہیں ہے کہ محض کچھ متاثر کرنے کے لیے کچھ لفاظی ہو معاذ اللہ، بعین ہی یہی معاملات اسی طرح وہاں پیش آنے، ان سے گزرنا ہوگا. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پر موت طاری ہوگی جیسے روزانہ تم رات کو سو جاتے ہو، اور پھر میدان حشر میں اٹھائے جاؤ گے جیسے روزانہ جاگ جاتے ہو. ہونا اسی طرح سے. تو میرے بندوں میں سے گروہ وہ بھی تھا جو مجھ پر ایمان لایا. یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، وہ مخلص بندے اللہ کے، اللہ ہی کو پکارنے والے، اللہ کو رب مان کر اس کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے والے، اس کی وفاداری اختیار کرنے والے. تم ان کا مذاق اڑاتے رہے. فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا ٹھٹھا اڑاتے رہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج بھی یہی ہوئی، کوئی شخص طے کر لے کہ میں نے شریعت پر عمل کرنا ہے میں نے اپنے گھر میں شرعی پردہ نافذ کرنا ہے، سترو حجاب کی جو صحیح اسلامی تعلیمات ہیں ٹرو، ان کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ساری بلادری اس کا بائیکاٹ کر دے گی، میں دعوے سے کہتا ہوں، الا یہ کہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہوئی بات۔ اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے وہ جب تک حرام پہ منہ مار رہا ہے اور کھلے اس کے جو ہے خرچے بھی کھلے ہیں، آمدن بھی بے حساب ہے، اور اب اچانک جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، وہ اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، بات سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ آتا ہے سیدھے راستے کی طرف، حرام چھوڑتا ہے، پھر آپ دیکھیں کہ اس کے دوست ہی اس کا مذاق اڑائیں گے۔ سب سے زیادہ مخالفت گھر سے ہوگی، الا ماشاء اللہ، اور لوگ نہیں کر رہے، یہ سب کیا ہو رہا ہے، انہیں زیادہ دین کا حیضہ جو ہے ہو گیا، یہ تو دقیانوسیت ہے، یہ تو حماقت ہے، اس دور میں ایسی سوچ یہ زمانے کے ساتھ کیسے چلے گئی ہے، یہ تو پرانے لوگ ہیں۔ ہر قسم کے فقرے کسے جائیں گے، مذاق اڑایا جائے گا، طے کرنے، ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان معاشرہ ہے، لیکن اس میں طے کرنے کہ میں نے صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرنا ہے زندگی کے ہر معاملے میں، پورا معاشرہ آپ کے خلاف ہوگا۔ انی جزیتہم الیوم فاتخذتموہم سخریا، تم ان کا مذاق اڑاتے رہے جو میرے سچے وفادار بندے تھے، جنہوں نے واقعی میری ہدایت پر کان دھرے تھے، وکنتم منہم تضحکون، تم نے اتنا مذاق اڑاتے رہے کہ مجھے بھی بھول گئے کہ اللہ بھی ہے، اس کی پکڑ بھی ہے، اور ان کا تبصر میں لگے رہے۔ انی جزیتہم الیوم بما صبروا، آج میں تمہیں جزا، آج میں ان کو جزا دوں گا جو انہوں نے صبر سے کام لیا، تمہاری ساری جلی کٹی باتیں سن کر بھی صبر اور استقامت، دین پر استقامت کا معاملہ یہ ہے۔ ویسے بھی صبر کے اندر یہ آیت تو ہم کل پچھلی مرتبہ پڑھ چکے تھے لیکن وقت کم تھا، صبر جو ہے ہمارے دین میں ایک بہت ہی اہم لفظ کہیے اسے، یا ایک بہت بڑی دینی حقیقت ہے کہ پورا دین اس کے اندر سمٹ آتا ہے ایک لفظ صبر کے اندر۔ صبر کیا ہے؟ صبر عن المعصیہ، گناہوں سے بچنا، ٹیمپٹیشن ہے، ترغیبات ہیں، لیکن انسان بچتا ہے، روکتا ہے اپنے آپ کو، یہ بھی صبر میں شامل ہے۔ صبر علی الطاعہ، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت پر کاربند رہنا، اپنے فرائض ادا کرتے رہنا، یہ بھی صبر میں شامل ہے، اس لیے کہ یہ استقامت ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آپ کو معلوم ہے بعض اوقات انسان ایسی کیفیت میں ہوتا ہے، بالکل موڈ نہیں ہے، کسی بہت مصروفیت میں ہے، نماز کا وقت آ گیا، اس سارے سب کو چھوڑ چھاڑ کر نماز کی طرف آنا آسان کام نہیں ہے، اور فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھنا، اور آج کل جب سردیوں میں سردی اور گرمیوں میں راتیں چھوٹی، ہر دو طرف آزمائش، کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، اقبال نے بھی کہا تھا جواب شکوہ میں۔ تو یہ ہے کہ اس اطاعت پر، صبر بندگی کے اوپر قائم رہنا، یہ بھی صبر ہے، اس کا یہ بھی صبر کے مفہوم کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ اور پھر دین کے رستے میں جو سختی آئے، فقر و فاقے کی مصیبت آئے، لوگوں کی باتیں سننی پڑے، وہ تیر جو ہے نا، طنز کے تیر چلائے جا رہے ہوں اور نیزے کھوئے جا رہے ہوں، یا اس سے بھی آگے بڑھ کر تشدد بھی ہو سکتا ہے، اس سب کے اوپر بھی ڈٹے رہنا، دین کے اوپر، اللہ کی بندگی کے اوپر، تو صبر کے لفظ کے اندر پورا ہی دین آ جاتا ہے۔ تو میں اپنے ان بندوں کو جزا دوں گا، اور اس کے اندر جو شاہانہ انداز ہے نا کہ جو وہ شہنشاہ ارض و سماوات، جو جزا اس کی ہوگی اس کو ہم سوچ نہیں سکتے، جو اس کی طرف سے ہوگی، اور یہ سارا جو ہے اجر ان کا ہے کہ جو صبر کی روش انہوں نے اختیار کی ہے۔ یہی بات سورہ فرقان میں بھی آئی، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، عباد الرحمن کے اوصاف بیان ہوئے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ پورا رکوع جو ہے اس کے اندر ان کے اوصاف آئے ہیں. اختتام ہو رہا ہے کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بدلے میں جنت میں اعلی مقام دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے. تو صبر جو ہے یہ ایک بہت اہم شے ہے بندہ مومن کے لیے، اور اسی کے اندر دین کے تمام حقائق جو ہیں وہ سمٹ جاتے ہیں. انہم ہم الفائزون، اب یہی لوگ ہیں کہ جو منزل مراد تک پہنچنے والے ہیں، فائز المرامی جنہیں حاصل ہوگی، جو ابدی کامیابی سے ہم کنار ہوں گے. قال کم لبستم فی الارض عدد سنین، اب وہ اگلی آیات ہیں جو آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں. پوچھا جائے گا کہ تم کتنے برس رہے تھے دنیا میں، یہ وہی لوگ جو چیخ پکار کر رہے ہیں ایک موقع اور دے، یہ بتاؤ دنیا میں کتنے عرصہ گزارا تم نے، کتنے سال رہے. عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. اب یہ ایک جو مشترک سا جواب ہوگا قرآن مجید نے اس کو کوٹ کر دیا، سب کا احساس یہ ہوگا جواباً کہیں گے سالوں کی بات پوچھ رہے ہیں آپ، ہم تو رہے ہیں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. یہ فیلنگز ہوں گی جب وہاں پر کھڑے ہو کر پیچھے دیکھیں گے کہ ہم دنیا میں جو وقت گزار کر آئے تھے وہ کتنا تھا. یہ ہے، اور آپ اس کو ابھی بھی بالکل یہ قابل فہم بات ہے، جو لوگ اب 50 سے اوپر ہیں، 60-70 برس کے، ذرا ان سے پوچھیں بچپن کی باتیں ایسی لگتی ہیں جیسے کل کا واقعہ ہے، برسوں کا واقعہ، کہاں گیا وہ وقت. یہ ہے فیلنگ. تو آپ برس پوچھ رہے ہیں کہ کتنے سال رہے، حقیقت میں تو ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا تھا ہم نے دنیا میں، اس سے زیادہ نہیں تھا. اس کی خاطر اب نوٹ کیجئے، یہ اتنے مختصر وقت کی خاطر ہم کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا وقت جو ہمیں دنیا میں ملا ہے یہ عیش و آرام میں گزر جائے، اور جو اصل زندگی ابدی زندگی ہے وہ چاہے جہنم دار بن جائے کوئی پرواہ نہیں. وہاں جا کے احساس ہوگا کہ کتنا غلط ہم نے فیصلہ کیا تھا اور کتنا برا سودا تھا، اتنی مختصر سی زندگی کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا اور اب یہ ہمارا انجام ہونے والا ہے. انجام تو سامنے نظر آ رہا ہے، وہ ساری باتیں جو رسول بتاتے رہے تھے سب یاد آ رہی ہیں کہ اب وہ تو شروع ہو گیا کام، یہ تو وہی ہے. ھذا ما وعد الرحمن قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، ہائے ہماری شامت، ہماری بدبختی، یہ ہمیں ہماری قبروں سے، آرام گاہوں سے کس نے اٹھا دیا جب وہ میدان حشر میں آنکھ کھلے گی. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، اوہو یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے کہ وہ دن آ کر رہے گا، اور سچ کہا تھا رسولوں نے، اب اپنی قسمت کو کوسیں گے. لیکن اس وقت کوسنے کا کوئی فائدہ نہیں. فاسأل العادین، یا ہم تو رہے تھے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور اے پروردگار تو پوچھ ان سے جو حساب لگاتے رہے. مفسرین نے لکھا کہ اسے مراد یہ ہے کہ جو فرشتے ایک ایک چیز نوٹ کر رہے تھے، یہ سوال ان سے پوچھو ہم کتنا سال رہے، ہمیں تو لگتا ہے کہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. قال ان لبستم الا قلیلا، جواب ارشاد ہوگا جواباً کہ ہاں تم تھوڑا ہی عرصہ رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بہت تھوڑی مدت تھی. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ اس بات کو تم نے سمجھا ہوتا، اس وقت تم نے اس حقیقت کو سمجھ لیا ہوتا. دنیا کی زندگی 70-80-100 برس بھی ہو تو کچھ بھی نہیں ہے، تبھی عمر پوری کر کے بھی کوئی چلا جائے تو کتنا ہوگا، کتنی ایج ہوگی اس کی. آج کل تو 80 سے اوپر تو کوئی جاتا ہے، ایکسیڈنٹل ڈیتھ نہیں ہوئی، کوئی بڑی بیماری نہیں بھی ہوئی، وہ پوری دنیا میں کاؤنٹ کر کے بتایا جاتا ہے سب سے زیادہ طویل عمر کون ہے، 112-115 سال، اس کی زندگی بھی کیا زندگی ہے. ارذل العمر شروع ہو جاتی ہے 70 کے بعد. یہ اس تھوڑے سے عرصے کے لیے، اور تم نے سب کچھ گوا دی، اپنی عاقبت برباد کر ڈالی. تو اگرچہ یہ تھوڑا ہے لیکن انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ وقت کافی ہوتا ہے. اس کا ذکر ہے سورہ فاطر میں, اور وہاں پر یہ کہا گیا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. جب اہل جنت اہل دوزخ جو ہیں فریاد کر رہے ہوں گے اور وہاں بھی کہیں گے کہ ایک موقع اور دے دے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میں نے تمہیں اتنی مہلت اتنی عمر نہیں دی تھی کہ ہوش میں آ جائے وہ شخص کے جس نے ہوش میں آنا ہے, آنکھیں کھول لے وہ شخص کے جس کو آنکھیں کھولنی, اپنا قبلہ درست کر لے جس کے قبلہ درست کرنے کی نیت ہے. تمہیں مواقع تو میں نے دیے تھے, مہلت عمر بھی دی تھی, ایسے ایسے مواقع بھی آئے کہ تم پر دنیا میں بھی حقیقت بالکل واضح ہو گئی, منکشف ہو گئی, تم نے فیصلہ بھی کیا کہ بقیہ زندگی جو ہے وہ واقعی دین کے مطابق گزارنی ہے, آسمانی ہدایت کے مطابق گزارنی ہے. پھر انہی جھمیلوں میں دنیا کے چکر میں پڑ کر اور پھر اسی ڈگر پر چلنے لگ گئے. حقیقت یہ ہے نو انسانی کی عظیم اکثریت کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا اور پھر ہم وہ موقع گنوا دیتے. تو ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبسا. یہ آخری آیات ہے اور احادیث مبارکہ میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہے. سورہ مومنون کی آخری آیات فرض نمازوں میں بھی اکثر قرات کی جاتی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبسا, کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار عبس پیدا کر دیا بے مقصد. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف واپس لوٹنا نہیں. اس لیے کہ جو شخص آخرت کا انکار کر رہا ہے وہ گویا اللہ پر یہ الزام لگا رہا ہے کہ پروردگار تو نے یہ کائنات عبث پیدا کی ہے بے مقصد, یہاں تو اخلاقی قوانین تو نے دے دیے ہمیں, یہ بتا دیا کہ اس جھوٹ بولنا جو ہے یہ گناہ ہے, غلط ہے, دھوکہ دینا غلط ہے, کسی کا مال غصب کرنا غلط ہے, کسی کے کام آنا نیکی ہے, ہمارا ضمیر بھی اندر ہے, لیکن دنیا میں تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس, اس پر کام چل رہا. جو سب سے بڑے اللہ کے قوانین کو توڑنے والے ہیں وہ بظاہر دنیا میں سب سے زیادہ فلرش کر رہے ہیں, تو یہ تو پھر بالکل ایک عبث کام ہوا بے مقصد. یہ الزام افحسبتم انما خلقناکم عبسا, کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا بیکار پیدا کیا. وانکم الینا لا ترجعون, اور یہ کہ تمہیں ہماری طرف لوٹنا نہیں ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ اس مضمون کو بڑے وضاحت سے پیش کیا گیا کہ ہم نے یہ زمین و آسمان کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے, اس لیے کہ یہ بھی تصور ہے. یونانیوں کے ہاں تصور تھا, یورپ میں یہ تصور رہا دیوتاؤں کا اور دیویوں کا تصور کہ دنیا انہوں نے بنائی ہے اور وہ اوپر سے نظارہ کر رہے ہیں, یہ تفریح ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے, انسان لڑ رہے ہیں, مختلف قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں, وہ اوپر سے تفریح کر لیے جو ہے رام کی لیلا. یہ کانسیپٹ ہندوؤں کے اندر بھی رہا کہ انسان کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے, بس وہ پیدا کر دیا اور اب انسانوں کو چھوڑ دیا یہاں پر, اور یہاں انسان جو ہیں ان کے آپس کے معاملات, کبھی لڑنا جھگڑنا ہے, کبھی دوستی ہے, کبھی کچھ ہے, جس کو قوت مل جاتی ہے وہ چڑھ دوڑتا ہے کمزور کے اوپر اور وہ اوپر دیکھ کے نظارہ کر رہے ہیں. یہ تصور اللہ کے بارے میں قائم کیا. فتعال اللہ الملک الحق, تو اللہ تو بہت بلند و برتر ہے, بادشاہ حقیقی ہے, الملک الحق, لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود, کوئی حاکم, کوئی بندگی کے لائق سوائے اس کے. وہ ملک الحق ہے, وہ الحکیم بھی ہے, اور اس نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. اور آج کا انسان تو اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اس زمین پر کوئی شے بھی بے مقصد نہیں ہے. ربنا ما خلقت هذا باطلا جو آفاق و انفس میں غور کرنے والے لوگ ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، ان میں بھی غور کرو گے تو اللہ کی یاد تازہ ہوگی، جیسے قرآنی آیات جو ہیں یہ اللہ کی یاد کی تازگی کا موجب بنتی ہیں، اسی طرح آفاق و انفس میں غور کرو، وہ رب جس کو تمہاری فطرت پہچانتی ہے وہ فوراً تمہیں یاد آئے گا، دل گواہی دے گا کہ ہاں ایک ہستی ہے، وہی مالک و خالق ہے، اسی کی خلاقی ہے، اسی کی قدرت کے نمونے ہیں جو ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں. اور جتنا غور کرو گے اس نتیجے پر پہنچو گے کہ اللہ نے کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں کی. ربنا ما خلقت هذا باطلا، ایک دن کا بھی بے مقصد نہیں، اور یہ حقیقت سامنے آ رہی ہے، کوئی شے بے مقصد نہیں. تو یہ پوری جو کائنات ہے، سلسلہ تخلیق ہے، اس برات کا دولہا تو انسان ہے. اس کائنات کی اور سلسلہ تخلیق کی ہر شے با مقصد ہے، اور جو اس برات کا دولہا انسان ہے اس کی زندگی بے مقصد ہے؟ اس سے زیادہ جہالت کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. اللوجیکل، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایسے ہی شترے بے مہار تمہیں پیدا کر دیا، جو چاہو کرو، اپنا اپنا وقت پورا کرو، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے مطابق زندگی گزارو، جس کو اقتدار مل جائے وہ اقتدار کا فائدہ اٹھائے، اور جو مظلوم طبقات ہیں انہیں مزید پیسا جائے، اور اپنا وقت پورا کر کے قبر میں جا پڑو. اس لیے پیدا کیا تھا، اس رب سے یہ توقع رکھتے ہو جو الحکیم ہے، جو بلند و برتر ہے، جو تمام خوبیوں کا مالک ہے، جس نے کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں کی. تو آخرت کا اگر کوئی شخص انکار کر رہا ہے، کوئی زبان سے بھی انکار کرتے ہیں، کچھ اپنے عمل سے بتا دیتے ہیں کہ نہیں ہمارا ایمان آخرت پر نہیں دنیا پر ہے، وہ گویا یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا الزام لگا رہا ہے اللہ پر کہ اس نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا ہو، وہ مالک حقیقی ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے پوری کائنات کا، سلسلہ کون و مکان جو بھی ہے اس میں ایک ہی بادشاہ حقیقی ہے، کل اختیار کا مالک، اور کوئی نہیں ہے اس کے سوا، کوئی حاکم، کوئی بندگی کے لائق، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ایک ہی ہستی. رب العرش الکریم، بہت باعزت عرش کا مالک ہے، رب ہے. ومن يدعو مع الله الها اخر، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مالک سمجھ کر، مختار سمجھ کر پکارے، بندگی کے لائق سمجھ کر اس سے بھی دعائیں کرے اور اس سے بھی استغاثہ کرے، لا برہان له به، جس کے لیے اس کے پاس کوئی سند ہے ہی نہیں، اس شرک کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، عقل و فطرت میں کوئی بنیاد نہیں. فإنما حسابه عند ربك، ایسے شخص کا حساب اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے نمٹے گا، جائے گا کہاں بچ کر. ٹھیک ہے، موقع دیا اللہ نے، یہ زندگی ہے ہی انسان کے لیے آزمائش، اور اس میں پورا موقع دیا ہے. حقیقت کو پہچان کر اللہ کو تسلیم کرو، مالک اور رب، اور اس کی بندگی میں زندگی گزار دو، ایک آپشن یہ ہے. دوسرا آپشن بھی ہے، شیطان کے راستے پر چل نکلو، اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر اس کے بالکل برعکس جو شیطانی راستہ ہے اس کو اختیار کر لو. اللہ کو تسلیم کرنے اور اس کے آگے سر جھکانے کی بجائے اس کو برا بھلا کہو، چھوٹ ہے، اس لیے کہ کوئی اللہ کی پکڑ سے نکل تو سکتا نہیں، امتحانی موقع ہے، جائے گا کہاں. اور جو اس کے اندر ہے اس کو اللہ تعالیٰ نکالنے کا پورا موقع دیتا ہے، تاکہ اب پھر بھرپور اس کو جو جزا یا سزا ملنی ہے وہ جسٹیفائڈ ہوگی. تو فإنما حسابه عند ربي، بچ کے کہاں جائے گا، اللہ ہی کے پاس ہے اس کا حساب، پہنچنا تو اللہ ہی کے پاس ہے اس نے. انہ لا یفلح الکافرون، اور یہ جان رکھو کہ جو کافر ہیں، جو انکاری ہیں، منکر ہیں، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکیں گے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ، اور کہو کہ اے میرے رب میری خطاؤں کو معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو ہی ہے بہترین رحم فرمانے والا. یہ آخری حصہ جو ہے آخری آیت، یہ بہت ہی عظیم دعا ہے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. وہ لوگ کے جو اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں انہیں بھی احساس رہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی ہو رہی ہے، کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، کسی وقت قدم ڈگمگا جاتا ہے. ہر شخص، کلکم بنی آدم و کل بنی آدم خطاؤن، تمام بنی آدم جو ہے وہ خطا کار ہیں، کسی نہ کسی درجے میں خطا کسی سے ہو رہی ہے، اور حقیقت کے اعتبار سے ہم سب انتہائی خطا کار ہیں. لہذا اس کے لیے کوشش میں اگر کوئی شخص لگا رہے اپنی اصلاح کی، اور کوشش کرے اسی صراط مستقیم پر چلنے کی جو قرآن و سنت پر مشتمل ہے، تو اللہ تعالیٰ خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، پردہ پوشی بھی فرمائے گا. اس سے دعا کرو اور وہ رحمت، اس کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں ایک دعا نقل کی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی تھی، اور وہ یہی مضمون ہے اس کا، رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بے شمار ظلم کیا، مجھ سے بے شمار کوتاہیاں ہوئیں، فاغفر لی، بس تو ہی ہے کہ جو بخشنے والا ہے، تو اس میری خطاؤں کو معاف فرما دے، درگزر فرما رہے ہو. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اس لیے کہ گناہوں کو بخشنا جو ہے یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے سوائے تیرے، تو ہی ہے گناہوں کو بخشنے والا. فَغْفِرْ لِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، بس میری خطاؤں کو معاف فرما، بخش دے، تو ہی ہے غفور، تو رحیم ہے. تو یہ دعائیں جو ہیں بڑی جامع ہیں، اور جو بندگی، واقعی بندگی کے لوازم میں سے ہے کہ ایک شخص کوشش بھی کرے اور پھر جو کوتاہی ہے اس پر دعا کرے، اللہ سے استغفار کرتا رہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہیں پر یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی ہے، بس چند منٹ آپ کے اور دوں گا. کچھ نہ کچھ حالات حاضرہ پر بھی گفتگو ہمارا معمول ہے. اس وقت تو کافی پاکستان کی فضا میں ہلچل کی سی کیفیت، غیر معمولی ہلچل جو ہے. آپ کو معلوم ہے کہ مجھے نہیں یاد پڑ رہا کہ میری زندگی میں کبھی اس طرح کی ہلچل جو ہے وہ کبھی پاکستان کی فضاؤں میں پیدا ہوئی ہو. کہیں سے ڈرون حملوں کی دھمکی دی جا رہی ہے، اور باہر سے ہی زیادہ تر جو ہے وہ یہ صورتحال پاکستان کے اوپر آئی ہے. تو الطاف حسین صاحب نے اپنی تقریر میں جو بھی ہے وہ کوئی، اس کے ذریعے انہوں نے کیا مفادات حاصل کرنے تھے، کیا کر لیے، یہ وہ جانے. بہرحال ایک تو سندھ کی تقسیم کی بھی انہوں نے کچھ عندیہ دے کر ایک طرح سے دھمکی دی، اور دوسری طرف یہ بھی کہا کہ وہ طاہر القادری صاحب کے اس لانگ مارچ کا بھی حصہ بنیں گے. پھر قائد اعظم کو متنازع بنانے کی بحث کا آغاز کیا، اگرچہ اس سے انہوں نے رجوع کر لیا، اور طاہر القادری صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ان کے لانگ مارچ میں شرکت سے اب انہوں نے فیصلہ اپنا بدل دیا ہے تازہ ترین اطلاع کے مطابق. اور یہ چیز جو ہے میرے خیال ہے اب چیلنج پر آ رہی ہے کہ یہ انہوں نے اس سے وڈرا کیا اپنے آپ کو. قائد اعظم کے حوالے سے بحث چھیڑ دی ہے. مجھے تو حیرت ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈول نیشنلٹی. قائد اعظم تو ایک دور میں، پاکستان تو ابھی بنا نہیں تھا، وہ تو بہت بات کی بات ہے، یہاں سے مایوس ہو کر باقاعدہ وہاں جا کر آباد ہو گئے. وہ تو علامہ اقبال انہیں واپس کھینچ کر لائے. تو اگر اس وقت فرض کریں انہوں نے وہاں کی نیشنلٹی لی بھی تھی، تو پاکستان تو ابھی بنا ہی نہیں تھا. مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے بحث کس اعتبار سے اٹھائی. اور جب پاکستان بنا ہے تو ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ موجود ہے. تو یہ ہے کہ ایک کنٹروورسی اٹھا دینا، بہرحال یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کا مشغلہ ہو، لیکن حقائق کو دیکھنا چاہیے. اور پھر ایسی محترم شخصیت کے اوپر الزام لگانا، چنانچہ اس کے پر جو بھی ہے جو اس معاملات میں اتھارٹی رکھتے ہیں جیسے ڈاکٹر صفدر محمود وغیرہ، انہوں نے سختی سے اس بات کی تردید کی ہے، اور بات بالکل قابل فہم ہے. اگر کبھی ہوگی بھی تو وہ تو پاکستان بننے سے پہلے ان کی ہوگی، وہ تو جا کے فیصلہ کر چکے تھے، وہاں جا کے بس چکے تھے، اور پھر قائد اعظم علامہ اقبال ان کو قائل کر کے لائے کہ آئیے اور اب مسلمان قوم کی جو ہے آپ رہنمائی کیجئے، آپ سرپرستی کیجئے، کیونکہ پاکستان کا جو بننا ہے اس میں آپ ہی کو فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں. اور واقعی ایسا ہی ہوا الحمدللہ، اللہ تعالی نے ان سے یہ کام لیا. بہرحال یہ ہے کہ دوسری طرف بھارت اس وقت پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر رہا ہے، اور وہاں پر پھر ایک بالکل بمبئی کے حادثے کے بعد جیسے ایک بخار چڑھ گیا تھا پوری قوم کو، وہی کیفیت اب پھر نظر آ رہی ہے انڈین قوم کی. اور اندر سے ہمارے یہاں یہ کچھ ہو رہا ہے، ایک انتشار اور افراتفری کی کیفیت ہے، سرحدوں پر یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہی اس پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ بھی ہیں جو صاحب اثر ہیں ان کو صحیح رخ پر سوچنے کی اور صحیح رخ پر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.